منگل 10 فروری کی سیروین کے ساتھ مہاپارہ صفدر کا سلام. بھارت میں عام آدمی پارٹی نے فتح در فتح حاصل کرنے والی ہندو قوم پرست جماعت کے چھکے چھوڑا دیے. تجزیہ کار نے اسے سیکولر نظریات کی فتح قرار دے دیا.
دلی کی جو کافی کاسموپولیٹن الیکٹریٹ ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھاجپا کو شکست دینی چاہیے اور کافی بڑی شکست ملی ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے 90% سے بھی زیادہ نشستیں جیت لی ہیں، جسے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. مسٹر مودی نے کیجریوال کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
عام آدمی پارٹی کے لیے بھی اب آزمائش کا وقت شروع ہوگا، کیونکہ پارٹی نے لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اور بہت سے ماہرین مانتے ہیں کہ ان کو عملی شکل دینا آسان نہیں ہوگا. اروند کیجریوال دوسری مرتبہ دلی کے وزیر اعلیٰ بنیں گے اور پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 فروری کو حلف اٹھائیں گے. گزشتہ برس اسی دن انہوں نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا.
شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے بعض حصوں میں پائے جانے والے انسانی بحران کے ذمہ دار نہیں ہیں. بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ داعش کے خلاف لڑائی کے بارے میں دوسرے ملکوں کے ذریعے شام کو آگاہ کرتا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور شام کے درمیان کوئی براہ راست تعاون یا رابطہ نہیں تھا، یہ دوسرے فریقوں کے ذریعے ایسا ہوا، ایک سے زیادہ فریقوں کے ذریعے جن میں عراق اور دوسرے ممالک شامل ہیں. ہمیں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا پتا تھا، مگر اس کی تفصیل کا علم نہیں تھا. اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، صرف معلومات ملی. صدر بشار الاسد کے الفاظ. بلوچستان کے ضلع واشک میں فرنٹیئر کور کہتی ہے کہ اس نے ایک آپریشن کے دوران 15 بلوچ عسکریت پسندوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ ایف سی کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
فرنٹیئر کور بلوچستان کے ترجمان کے مطابق یہ سرچ آپریشن بے سیما کے علاقے کوڑی میں کیا گیا. ترجمان کا کہنا تھا اس علاقے میں شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی، جس پر سرچ آپریشن کیا گیا. سرچ آپریشن کے دوران مسلح افراد نے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر حملہ کیا. اس حملے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ ایف سی کی جوابی کاروائی میں 15 مسلح حملہ بھی ہلاک ہو گئے.
ملائیشیا کی اعلیٰ ترین عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کو ہم جنسی کے جرم میں دی جانے والی سزا کی توثیق کر دی ہے. ان پر 2008 میں اپنے مرد نائب کے ساتھ جنسی تعلق کا الزام تھا، جس پر 5 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی. عدالتی حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. مسٹر انور ابراہیم کی جماعت نے اس فیصلے کو ایک سیاسی شو قرار دیا ہے. ہانگ کانگ کی خاتون لا وینگ ٹنگ کو اپنی انڈونیشیائی گھریلو ملازمہ کے ساتھ بوہیمانہ سلوک کرنے، اسے اجرت نہ دینے کا مجرم قرار دیا گیا ہے. خادمہ کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے پر عالمی سطح پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ کس طرح سے انڈونیشیائی خادمہ کو غلام کی طرح رکھا جاتا تھا. مصر کے دوسرے بڑے شہر اسکندریہ میں حکام کے مطابق تھانوں میں 3 دیسی ساختہ بموں کے دھماکوں میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ شہر کے مغربی علاقے میں 2 دیگر دھماکوں سے ایک بس کو بھی نقصان پہنچا ہے. مصری فوج نے اسرائیل کے ساتھ متصل سرحد پر اسرائیل کے منشیات کے 2 مشتبہ اسمگلروں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا ہے. اطلاعات ہیں کہ مشتبہ افراد نے منشیات سے بھرا ہوا ایک تھیلا مصر میں اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی اور مصری فوج نے نظر پڑنے پر ان پر فائرنگ کر دی. سری لنکا کی صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں 6 سال پہلے ملک میں خانہ جنگی کے خاتمے کے وقت تمل شہریوں کی ہلاکتوں کو نسل کشی کہا گیا ہے. سری لنکا کے شمالی صوبے کی اسمبلی میں جس نے یہ قرارداد منظور کی ہے تمل اکثریت ہے، اور اسی صوبے میں سری لنکائی فوج نے تمل باغیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی تھی. نیپال کی حکومت نے ماؤ نوازوں کی بغاوت کے دوران ہونے والے جرائم کی تحقیقات کے لیے 2 الگ الگ کمیشن بنا دیے ہیں. یہ کمیشن 2006 میں یہ بغاوت جو تھی یہ 2006 میں ختم ہوئی تھی، مگر اس کے خاتمے سے پہلے 10 برسوں تک جو لڑائی ہوئی دونوں طرف سے اس میں 15,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. سائنسدانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی اسمارٹ انسولین شوگر کے علاج میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے. نخبت ملک.
یہ اسمارٹ انسولین ابھی تجرباتی مراحل میں ہے. بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تمام دن خون کے بار بار تجزیوں اور انجیکشنز کے بجائے اب اسمارٹ انسولین کی صرف ایک خوراک انسانی جسم میں دوران خون کے ساتھ گردش کرتی رہے گی اور جسم کو ضرورت پڑنے پر کام آئے گی. جانوروں پر کی گئی تحقیق میں یہ ٹیکنالوجی کارآمد ثابت ہوئی ہے, کم سے کم چوہوں میں. اب سائنسدان جلد ہی اسے انسانوں پر بھی آزمانے کا سوچ رہے ہیں.
اور فرانس میں دو خاندانوں نے جن کے نوزائیدہ بچے 20 برس پہلے ایک دوسرے کے پاس چلے گئے تھے ایک اسپتال میں, $20,00,000 سے زیادہ کے معاوضے کا مقدمہ جیت لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پرسکون, شائستہ اور ثابت قدم بشار الاسد. صدر اسد کی انٹرویو پر مبنی یہ فیچر بی بی سی اردو .com پر شائع ہو چکا ہے. آپ کسی بھی وقت آ کر یہاں پڑھ سکتے ہیں اور ہم پروگرام میں آگے چل کر اس پر بات کریں گے. مگر ہمارا بڑا موضوع دلی اسمبلی کے حیران کن انتخابی نتائج ہے. بھارت میں عام آدمی پارٹی نے فتح در فتح حاصل کرنے والی ہندو قوم پرست جماعت کے چھکے چھوڑا دیے. دلی کی ریاستی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کی فیصلہ کن اور شاندار کامیابی. 15 برس تک ریاستی اسمبلی میں اقتدار میں رہنے والی کانگریس پارٹی کا مکمل صفایا. مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی صرف 3 نشستیں حاصل کر پائی. گزشتہ برس پارلیمانی انتخابات کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی اس بری طرح. تو 70 نشستوں کی اسمبلی میں 67 نشستیں حاصل کرنے والی عام آدمی پارٹی کی اس فیصلہ کن کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ کیا اسے سیکولر نظریات کی فتح قرار دیا جائے؟ کیا یہ عمل ریاستی اسمبلی تک محدود رہے گا یا اس غیر معمولی کامیابی کا بھارت کی قومی سیاست پر بھی اثر پڑے گا؟ اس پر تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر عام آدمی اور بی جے پی کے رہنماؤں سے بھی اور تجزیہ کاروں سے بھی. لیکن آج پورے دن کی انتخابی سرگرمیوں اور نتائج کی تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
پولنگ کے دن سے ہی بی جے پی کے علاوہ سب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ جیت عام آدمی پارٹی کی ہی ہوگی, کیونکہ پولنگ کے مراکز پر ہر طرف وہ سفید ٹوپی ہی نظر آ رہی تھی جو پارٹی کی پہچان بن گئی ہے. لیکن یہ امید کسی کو نہیں تھی کہ نتائج اس حد تک یک طرفہ ثابت ہوں گے. عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر صبح سے ہی جشن کا ماحول تھا. آج کل الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی وجہ سے رجحانات کو نتائج میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی.
اتر سے لے کر دکشن تک پورا پردھان بدل ڈالا, اتر سے لے کر دکشن تک پورا پردھان بدل ڈالا, دلی نے بٹن دبا کر پورا ہندوستان بدل ڈالا.
وزیر اعظم نریندر مودی نے اروند کیجریوال کو فون کر کے مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ دلی کو نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے. خود اروند کیجریوال نے کہا,
آج کے نتیجے آئے ہیں وہ واقعی ادبھت ہیں. میں دلی کی جنتا کو سلام کرتا ہوں. لیکن اندر ایک ڈر بھی لگ رہا ہے. اٹس ویری سکیری. جتنا بڑا بہومت دلی کی جنتا نے ہمیں دیا ہے, میں ایک ہی نویدن کرنا چاہوں گا سبھی کاریکرتاؤں سے, سبھی ہمارے ایم ایل اے سے, پوری پارٹی سے, ذرا سا بھی اہنکار مت کرنا.
دلی میں عام آدمی پارٹی کی یک طرفہ کامیابی سے پورے ملک کی سیاست پر اثر پڑے گا. پیغام یہ ہے
کہ نریندر مودی کے جادو کا اثر ختم نہیں تو کم ضرور ہو رہا ہے. اس کی جھلک ٹی وی چینلوں پر بھی خوب نظر آئی.
یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہمارا پردھان منتری, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن میں چار بار کپڑے بدلتا ہے, 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہے, بھارتی راجنیتی میں ان حرکتوں کو اوچی حرکت قرار دیا جاتا ہے.
ابھی کسی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ پی ایم نے کیجریوال کو فون کر کے بدھائی دی اور اپنے ٹیلر کا نمبر بھی دیا ہے.
اور روی سب سے بڑی حزب اختلاف کے دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ دلی کے عوام نے بی جے پی کو ایک واضح پیغام دیا ہے. بی جے پی کے ترجمانوں کے لیے ٹی وی چینلوں پر آج کا دن بھاری پڑا, لیکن پارٹی کے ترجمان شاہ نواز حسین نے کہا کہ صرف ایک شکست سے پارٹی کمزور نہیں ہو جاتی.
تو یہ ضرور ہے کہ دلی میں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا.
کانگریس اس مقابلے سے شروع سے ہی باہر تھی, لیکن اسمبلی میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر پانا اس کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے بی جے پی کی امیدوار کرن بیدی خود الیکشن ہار گئی ہیں. انہوں نے کہا
کہ پردھان منتری جی چیف منسٹر کینڈیڈیٹ نہیں تھے, چیف منسٹر کینڈیڈیٹ نہیں تھے, چیف منسٹر کینڈیڈیٹ تو سر میں تھی, اس لیے میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ ذمہ داری میں لوں گی, اب میں نے لے لی, اور اسی لیے پہلے سے شمع مانگی کہ میں شمع مانگتی ہوں. جس طریقے کا وشواس آپ نے مجھ پہ ڈالا, میں اس وشواس کے قابل نہیں بڑھ رہی.
اروند کیجریوال 14 فروری کو عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں, لیکن تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ پارٹی نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. انہیں دوسرا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد کہیں کیجریوال اسی انداز کی سیاست شروع نہ کر دیں جیسی انہوں نے گزشتہ برس اپنی 49 دن کی حکومت کے دوران کی تھی. اروند کیجریوال کے ساتھی آشوتوش,
میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ورژن 2.0 ہوگا, یہ پچھلا والا ورژن نہیں ہوگا, نیا ورژن ہوگا, نئے طریقہ کا نیتو, نئے طریقے کا بدلاؤ, نئی طریقے کی سنسکرتی آپ دیکھیں گے, اور آپ کو جان کا اچھا لگے گا.
یہ غیر معمولی الیکشن تو اپنے اختتام کو پہنچ گیا, ہار اور جیت کے تجزیوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن اروند کیجریوال کے لیے امیدوں پر پورا اترنے کا دشوار گزار سفر آج سے ہی شروع ہو جائے گا. انہیں پل صراط سے گزرنا ہوگا, اور ذہن میں مستقل یہ بات ضرور رہے گی کہ صرف 9 مہینے پہلے دلی نے لوک سبھا کی 7 سیٹوں پر بی جے پی کو جتایا تھا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اس سے قبل دلی اسمبلی میں کبھی کسی جماعت کو اتنی بڑی کامیابی نہیں مل سکی. ہماری نامہ نگار شکیل اختر نے عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور پالیسی ساز آشوتوش سے بات کی اور پوچھا کہ ان کی مہم میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہیں اتنی حمایت ملی.
دیکھیں, ہماری جو سرکار ہے اور ہم نے جو وعدے کیے, ہم نے ان وعدوں میں پہلی بات تو یہ کہ پورا کیلکولیشن کر کے کیا ہے, کوئی ہوا میں کوئی باتیں نہیں کی ہیں. دوسری بات, ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ وعدے وہ ہیں جو 5 سال کے اندر ہم پورا کریں گے. اگر کوئی سمجھے کہ ہم 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر پورا کرنے والے ہیں تو یہ سمبھو نہیں ہے, 5 سال کا ہم نے پورا وعدہ کیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہم نے 49 دنوں کی سرکار تھی, 49 دنوں کی جو ہماری حکومت تھی, اس میں اگر آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, ہم نے کہا بھرشٹاچار کم کریں گے, ہم نے بھرشٹاچار کم کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم بجلی کے دام آدھے کریں گے, ہم نے کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ پانی مفت دلائیں گے, ہم نے دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ بجلی کمپنیوں کو آڈٹ کرائیں گے, ہم نے آڈٹ شروع کیا تھا. ہم نے کہا تھا جو کانٹریکٹ لیبرس ہیں ان کے سمادھان کے لیے ہم کمیٹی بنائیں گے, بعد میں اس کمیٹی کا آدھار 36,000 لوگوں کی نوکری کو بھی ریگولرائز کرنے کی بات ہوئی تھی. تو ہمارا ٹریک ریکارڈ تھا, ہم نے جو کہا تھا سو کیا تھا. اس بار بھی ایسے وعدے ہیں جن کو ہم آسانی سے لاگو کر سکتے, لیکن اس میں 5 سال لگے گا. اس کا بلو پرنٹ ہمارے پاس ہے, اس کا پورا ایکسپرٹ سے بات چیت کی گئی ہے, سب کا خاکہ تیار ہے. جو بھی لیگل پرابلمس ہوگی ان لیگل پرابلمس کو ہم سالو کریں گے.
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پارٹی کا ظہور ہونا, اس کا وجود میں آنا اپنے آپ میں بھارت میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ, حالانکہ ہو سکتا ہے وقت سے بہت پہلے کیا یہ سوال ہو, لیکن کیا آپ دلی سے بیانڈ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنے کی سوچ رہے ہیں؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ دیش کی جو سیاست ہے اس نے بہت قاعدے سے کروٹ لی ہے. ایسی پارٹی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس باہوبل نہیں ہے, اس کو کوئی سمرتھن نہیں دیتا, کیونکہ بہت بڑے لوگوں سے لڑائی تھی. دیش کے پردھان منتری بی جے پی جو پہلی بار 30 سال میں اپنے بل پہ کوئی سرکار بہومت میں آئی ہے, جس کے راجیوں کے مکھیہ منتری لگے ہوئے تھے پرچار میں, 150-200 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ لگا دیے تھے, اور ہم لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج وقت آ گیا ہے جب دیش کی راجنیتی کروٹ لے رہی ہے, نئی راجنیتی کی شروعات ہو رہی ہے, اور یہ راجنیتی دورگامی ہوگی, لمبا چلے گی. جہاں تک دلی کی بات ہے تو دلی کو ہمیں ایک ایسے ماڈل کے طور پر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم یہ کہہ سکے دنیا سے کہ ایماندار راجنیتی, ایماندار سیاست ہو سکتی ہے. جہاں تک پارٹی کی جو وچاردھارا ہے, جو ماڈل ہے, اس کی آل انڈیا اپیل ہے, لیکن دلی سے باہر باقی راجیوں میں جڑ جمانے میں ہمیں وقت لگے گا, یہ ہم جانتے ہیں. دلی کے بعد ہمارا جو دوسرا جو ہمارا پڑاؤ ہوگا وہ پنجاب ہوگا, کیونکہ پنجاب میں ہمیں بہت اچھی جیت ملی ہے, चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे वहां जीते हैं, हमारा अच्छा वोट शेयर वहां पे है और लोग वहां भी बदलाव के लिए तड़प रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे निशाने पर होगा क्योंकि वहां भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहूं कि नहीं 2019 के अंदर हम पूरी हिंदुस्तान पे छा जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें अपना मॉडल धीरे धीरे डेवलप करना है। एक चीज तो इससे ये होगा कि जो लोग ये माने बैठे हुए थे कि मोदी साहब को हराया नहीं जा सकता या बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, तो ये भ्रम टूट गया है। ये भ्रम टूटा है कि इनको हराया जा सकता है या हार सकते हैं, ये भ्रम टूट गया। जब ऐसा होता है तो बहुत सारी फोर्सेस, बहुत सारी ताकतें अचानक धीरे धीरे खड़ी हो जाती हैं।
शकील अख्तर आम आदमी पार्टी के पॉलिसी साज आशुतोष से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी का भ्रम टूट गया है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रुकन लोकसभा उदित राज से हमने पूछा कि मरकज में आपकी सरकार ने, खुद वजीर आजम मोदी ने अपनी तमाम वसाइल के साथ भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, फिर हार की क्या वजह रही?
इस हार का कारण कहीं नहीं क्या है जरूर, अब उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और चर्चा करके देखेंगे कि क्या क्या वजह रहे हैं। लेकिन अभी आपसे बता दूं कि जो वोट शेयर है हमारा वो कम नहीं हुआ है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इनके जो वोट थे आम आदमी पार्टी ने खा लिए, तो आम आदमी पार्टी की जो वोट परसेंटेज है उसमें काफी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये हमारी हार हुई है।
उदित जी, बीजेपी को अभी तक बहुत वाजे अक्सरियत, बहुत तारीखी फतह मिलती रही है। जो लोकसभा के इंतखाबात हैं उनमें भी, और फिर लोकसभा के बाद जहां रियासत में इंतखाबात हुए वहां भी बीजेपी को बहुत कामयाबी हुई। तो आपको क्या लगता है, क्या लोग अब मायूस हो गए पार्टी से इस मरतबा?
तमाम सूबों में हमारी जबरदस्त जीत हुई है। चार सूबे जो इंतखाब हुए थे उसमें तो हमारी अक्सरियत में जीत हुई है
जी,
लेकिन यहाँ आकर के फर्क पड़ा है मामले में।
कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आप लोगों की, बीजेपी की जो हिंदुत्व की पॉलिसियां हैं उनकी वजह से जो आपके मुखालिफिन थे वो मुत्तहिद हो गए?
कई वजह है। अब एक वजह,
लेकिन ये आप मानते हैं कि हिंदुत्व की पॉलिसियों की वजह से लोग काफी परेशान थे?
ऐसा कि अभी हिंदुत्व की पॉलिसी के ऊपर पार्टी की बुनियाद है तो ये कोई नई चीज नहीं है जो आप कह रहे हैं, और उसी के कारण हम आए हैं ऊपर, वो कारण तो हो नहीं सकता है।
बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रुकन लोकसभा उदित राय। और जैसा कि आपने सुना कि भारत की इस वक्त की मकबूल सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर यकीन रखती है, लेकिन इसे एक सेकुलर आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दी, तो क्या हिंदुत्व पर सेकुलर भारत की फतह करार दिया जाए? ये सवाल हमने लंदन में भारत की सियासी पेशरफ्त पर करीबी निगाह रखने वाले बैन अलाक्वामी उमूर के प्रोफेसर हर्ष पंत से पूछा।
देखिए, कारण तो शिकस्त के, भाजपा की शिकस्त के कई हैं, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट कारण है कि जो आपने जैसा कहा कि काफी लोग जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया था तो पिछले साल, वो काफी नाराज हैं क्योंकि जो भाजपा के जो हिंदुत्व एलिमेंट्स हैं वो काफी जबरदस्त तरीके से पिछले कुछ महीनों से बाहर निकल के आए हैं और उन्होंने एजेंडा को डोमिनेट करना शुरू किया। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मोदी जी को जो वोट मिला है वो एक मिडिल क्लास ने वोट दिया था डेवलपमेंट के नाम पर,
विकास के नाम पर।
तो वो जो उससे एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी सरकार उन लोगों को, वो ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल में रखेगी जो उस एजेंडा से दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है दिल्ली की जो काफी कॉस्मोपॉलिटन इलेक्टोरेट है उसने ये डिसाइड किया कि उसने ये डिसीजन लिया कि भाजपा को शिकस्त देनी चाहिए, और काफी बड़ी शिकस्त मिली है स्टेट असेंबली।
लेकिन भाजपा के एक रहनुमा से हमारी अभी बात हुई तो उनका तो ये कहना है कि हमारी तो ये बुनियाद है, बुनियादी पॉलिसी ही हिंदुत्व है, और अगर भारत के आवाम ये ना चाहते तो मोदी जी लोकसभा में ही कैसे कामयाब होते?
नहीं, वो तो देखिए हिंदुत्व को जो वो इंटरप्रेट करते हैं वो थोड़ा सा कल्चरली करते हैं, वो जिस तरह की जो अभी बातें हो रही हैं पिछले कुछ महीनों में उस तरह से तो भाजपा भी इंटरप्रेट नहीं करती है कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। लेकिन मोदी जी ने जो अपनी पूरी कैंपेन लड़ी थी उसमें हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने जो 2014 में जो अपनी कैंपेनिंग की थी वो डेवलपमेंट विकास के नाम पर की थी और ये कहकर की थी कि जो पिछली सरकार थी जो कांग्रेस सरकार थी उसने कैसे विकास को दरकिनार कर दिया था और इसलिए हम चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि विकास फिर से हो। और उसके कारण जो एक मेजोरिटी जो बहुत बड़ी जीत उनको मिली थी उसका कारण हिंदुत्व कहीं से नहीं था। हिंदुत्व को डाउनप्ले किया गया था, हिंदुत्व को ये उनके एजेंडा में जरूर भाजपा की जो एक ग्रोथ है वो हिंदुत्व पार्टी के तौर पर हुई है। लेकिन अगर आप पिछली कैंपेन देखें पिछला और जब से इलेक्ट हुए हैं मोदी जी का खुद के बयानाम देखें तो खुद उन्होंने कभी हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया है। अब उस एक्सपेक्टेशन ये रही कि ये सरकार उन लोगों को भी कंट्रोल करेगी जो इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर ये फेल, वो वहां पर ये थोड़े से कमजोर पड़े और उसका इनको नतीजा भुगतना पड़ा।
तो प्रोफेसर हर्षपंत, लेकिन ये जो कुछ दिल्ली में हुआ तो भारत में इसके बाद किसी भी मजहबी इंतहा पसंद जमात का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि इनके जो बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट्स थे उनको मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पाए और वो एक वजह रही बहुत इस नाकामी में, तो अब और कोई मजहबी इंतहा पसंद जमात अगर हो तो क्या मुस्तकबिल होगा उसका, क्योंकि भारत लगता है उसकी सेकुलर बुनियाद बड़ी मजबूत है।
हाँ देखिए, ये तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग ये रहा कि जैसे जब जामा मस्जिद के इमाम बुखारी जो हैं उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट करें, तो आम आदमी पार्टी खुद सामने आई और आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि हम नहीं चाहते, हम बुखारी साहब का सपोर्ट नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि हिंदू मुसलमान का या हिंदू सिख का में जो परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करते हैं उनको एक बड़ा जवाब मिला है उससे, और पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना पड़ेगा कि ये जो इस तरह की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी अब। क्योंकि ये हमने पिछली बार भी देखा था, 2014 में भी यही हुआ था जब मोदी जी की जब भाजपा को इतनी बड़ी जीत इसीलिए मिल पाई कि इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, तो आम आदमी पार्टी को भी इतनी बड़ी जीत इसलिए मिल पाई क्योंकि उसने एक इंक्लूसिव दिल्ली की बात करी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मैसेज बार बार उभर के आ रहा है चुनावों में, जिससे कि एक तरह से थोड़ी सी आशा बढ़ जाती है भारत के भविष्य के बारे में।
प्रोफेसर हर्षपंत का ताल्लुक लंदन के किंग्स कॉलेज से है। दिल्ली असेंबली में सेकुलर जमात आम आदमी पार्टी की तारीख साज फतह, ये जिक्र अभी जारी है। और दिल्ली में हमारे साथी शकील अख्तर इस वक्त हमारे साथ हैं। शकील अख्तर, हमें ये बताइए कि भारत में इस नुक्ते को कितना उठाया जा रहा है वहां के मीडिया पर अखबारात में कि ये एक सेकुलर भारत की फतह है?
महापारा, ये बड़ा अहम सवाल रहा है और ये इस वक्त चैनलों पर हर जगह ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पिछले चंद महीनों में जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने मुख्तलिफ नौयत के जो हमले कर रखे हैं अलग अलग नौयत के, उससे क्या नुकसान बीजेपी को पहुंच रहा है, ये आज बहस का एक खास मौजू है। और ये जो शिकस्त हुई है बीजेपी की उसमें सभी याद दिला रहे हैं कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इन पर काबू ना पाना भी बीजेपी की शिकस्त का एक बहुत बड़ा सबब है। तो ये यकीनन यहाँ के सवालों में है, मौजूआत में है। और ये भी मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी बहुत ही शौरी तौर पर इसके बारे में उसे आगाह थी और इसीलिए उसने वाजे तौर पर अपने इंटरव्यूज में, केजरीवाल ने कई जगह उनसे पूछा गया आरएसएस के बारे में तो उन्होंने कहा कि वो उसे एक फिरका परस्त एक कम्युनल पार्टी तंजीम समझते हैं। उन्होंने जब इमाम ने सपोर्ट की बात की तो उन्होंने फौरन रद्द कर दिया और कहा कि ये बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं और हमें उन्हें उनका सपोर्ट नहीं चाहिए। तो एक उन्होंने एक सेकुलर इमेज बनाई और अपने आप को बीजेपी से अलग करने की कोशिश की और ये सवाल यकीनन आज बहस का मौजूद है।
तो शकील, खुद अब बीजेपी की पॉलिसी में किसी बदलाव की उम्मीद रखी जाए बहुत मुख्तसरन, गो कि ये जरा पेशस वक्त है अभी?
देखिए, مودی کی جو پالیسی ہے وہ یقیناً انتخابات سے لے کر اب تک انہوں نے کہیں پر ہندوتو کا ذکر نہیں کیا اور ترقی کا ہی ان کا ایجنڈا رہا ہے، لیکن جو ان کی محاذی تنظیمیں ہیں وہ مسائل پیدا کر رہی ہیں اور ان پر اب دباؤ بڑھے گا کہ وہ ان تنظیموں پر قابو پائیں۔
اور شکیل، یہ جو کانگریس ہے وہ بھی ایک سیکولر جماعت رہی ہے اور بہت برسوں حکومت میں رہی ہے، خود دلی سرکار میں 15 برس تک دلی اسمبلی میں، تو اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟
دیکھیں، یہاں اگر آج کا انتخاب دیکھیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 70 میں سے میرا خیال ہے شاید 63 یا 64 امیدواروں کی ضمانت تک ضبط ہو گئی ہے، اور خود جو وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار تھے وہ بھی نہیں جیت سکے، تو یہ اس کا جو حالات ہیں وہ کافی اس وقت مایوس کن ہیں۔ پارٹی بالکل ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہے، پچھلے 7 مہینے میں لوک سبھا کے الیکشن ہارنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ابھی فی الحال وہ لگتا ہے کہ ایک وقفہ لیں گے، اور اس وقفے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو اس میں ابھی برسوں لگیں گے، اور ابھی شاید انہیں کافی کام کرنا۔
بہت شکریہ شکیل۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سارا حسن۔
کرکٹ ورلڈ کپ کی آمد ہے اور ہر طرف کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے کھلاڑیوں کو خبردار کیا ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران خراب اور نازیبہ رویہ کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو جرمانہ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئی سی سی کے سربراہ ڈیوڈ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت ہیں، اور ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ میچ کے دوران بعض کھلاڑیوں کا نازیبہ رویہ نوجوان تماشائیوں کے لیے بری مثال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ غلطی کرنے پر کھلاڑی پر جرمانہ عائد کیا جائے گا جو کہ ایک میچ فیس کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن غلطی دوبارہ کرنے پر کھلاڑی کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ رچرڈسن نے بتایا کہ ورلڈ کپ میں بھی میچ ریفری کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی واقعے کا دوبارہ جائزہ لے سکے، لیکن کرکٹ میں یلو یا ریڈ کارڈ متعارف کروانے کی تجویز پر غور نہیں کیا جا رہا۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل وارم اپ میچز جاری ہیں، اور آج افغانستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا وارم اپ میچ بھارت نے 153 رنز سے جیت لیا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 364 رنز بنائے۔ بھارتی اوپنر روہت شرما نے 12 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 150 رنز سکور کیے۔ سریش رائنا نے 75 جبکہ ریحانہ 88 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ افغانستان کے بالرز بھارتی بلے بازوں کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ بھارت کے ڈھیروں سکور کے جواب میں افغانستان نے بیٹنگ شروع کی تو اوپنر جاوید احمدی 17 اور عثمان غنی 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور یوں میچ کے اختتام پر افغان ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر محض 211 رنز ہی بنا پائی۔ دوسرے وارم اپ میچ میں اسکاٹ لینڈ نے آئرلینڈ کو 179 رنز شکست دے دی۔ کل انگلینڈ کا مقابلہ پاکستان سے، جبکہ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ نشریاتی حقوق کے حوالے سے معاہدے کا اعلان کرنے والا ہے۔ امکان ہے کہ پریمیئر لیگ کی ٹی وی رائٹس 4 ارب 40 کروڑ ڈالر میں فروخت ہوں گے۔ پریمیئر لیگ کے رواں سیزن کی ٹی وی رائٹس 3 ارب ڈالر میں فروخت ہوئے تھے۔ پریمیئر لیگ میں آج لیورپول کا مقابلہ ٹوٹنہم سے، جبکہ آرسنل کا مقابلہ لیسٹر سے ہو رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سارا حسن۔ پرسکون، شائستہ اور ثابت قدم، یہ تاثر ہے صدر اسد کے ایک خصوصی انٹرویو سے جو نکلا ہے، اور اس کی تفصیلات آگے آنے کو ہیں پروگرام میں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے، اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ احمد رضا۔
دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے 90% سے بھی زیادہ نشستیں جیت لی ہیں. شامی صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے بعض حصوں میں پائے جانے والے انسانی بحران کے ذمہ دار نہیں ہیں. بلوچستان کے ضلع واشک میں فرنٹیئر کور کہتی ہے کہ اس نے ایک آپریشن میں 15 بلوچ عسکریت پسندوں کو مار ڈالا ہے, جبکہ ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی بھی ہوئے ہیں. ملائیشیا کی اعلی ترین عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کو ہم جنسی کے جرم دی جانے والی سزا کی توثیق کر دی ہے. مصری فوج نے اسرائیل کے ساتھ متصل سرحد پر اسرائیل کے منشیات کے 2 مشتبہ اسمگلروں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا ہے. اور سائنسدانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی اسمارٹ انسولین شوگر کے علاج میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے دلی میں عام انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی تاریخ ساز اور واضح اکثریت اور کامیابی پر بات کی, اور یہ اس وقت ہماری شہ سرخی بھی یہی ہے. یہ آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ سکتے ہیں. ہم چلیں گے مصر کی جانب, جہاں روسی صدر مصر کے دورے پر پہنچے ہیں, اور اس دورے کے دوران علاقائی معاملات اور دفاعی سودوں پر خصوصاً بات چیت ہوگی. ہم نے اسی پس منظر میں بات کی ہے ڈاکٹر نجم عباس سے, جو لندن میں ایک تحقیقی انسٹیٹیوٹ ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ فار رشین افیئر سے منسلک ہیں. اور ان سے ہم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ایسے میں جبکہ یوکرین کے معاملے پر مغربی اتحاد اور روس کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے, روسی صدر کے مشرق وسطی کے ایک اہم ملک مصر کے دورے کو مغربی ممالک اور خصوصاً امریکہ کیسے دیکھے گا؟
سب سے پہلے تو یہ امر ہے کہ یہ تاریخیں کافی پہلے طے ہوتی ہیں, تو اس کا یوکرین میں ہونے والے مذاکرات سے فوری تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں عائد ہونے کے بعد روس نئے معاشی اور دفاعی حلیفوں کی تلاش میں ہے, اور مصر میں ان کو جو ہے وہ ایک نیا مثلث جو ہے وہ مل رہا ہے کہ جو وہ بنانا چاہتے ہیں, دمشق, قاہرہ اور ماسکو, جس سے جو ہے وہ بشار الاسد کو جو روسی موقف ہے اس کو تقویت ملے گی. اور روس کی حمایت سے قاہرہ جو ہے امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ مصر کے پاس جو ہے دوسرے آپشن بھی ہیں.
اچھا, روسی صدر نے مصری اخبار الاہرام کے ساتھ ایک انٹرویو میں دونوں ملکوں کے خاص طور سے تجارتی تعلقات کا یہ کہتے ہوئے ذکر کیا کہ پچھلے برس یعنی 2014 میں باہمی تجارت میں 50% اضافہ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان. ان دونوں کے تجارتی تعلقات کس نوعیت کے ہیں اور کتنے اہم ہیں؟
50% گندم روس سے آتی ہے, یعنی 55 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ مصر روس سے درآمد کرتا ہے, اور اسی طریقے سے مصر سے جو زرعی پیداوار روس جاتی ہے پھل اور سبزیاں, ان کی مالیت پچھلے ایک سال میں $440 ملین سے بڑھ کر $460 ملین تک جا پہنچی ہے. اگر اس سے بڑھ کر ہم آگے جائیں تو مصر نے پیشکش کی ہے کہ ہم زرعی برآمدات جو ہے ان میں اضافہ چاہتے ہیں, اور روس نے جو ہے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر ایٹمی توانائی کا پلانٹ کوئی لگانا چاہیں تو وہ تکنیکی امور اور امداد جو ہے وہ اس کو فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں.
تو ڈاکٹر نجم عباس, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مصر اور روس کے درمیان $3 ارب کا دفاعی ساز و سامان کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور بالکل یہ اس سودے کے قریب ہیں دفاعی ساز و سامان کے.
جی ہاں, جب عبد الفتاح سیسی وزیر دفاع تھے مصر کے, اس وقت سے جو ہے دونوں کے درمیان جو دفاعی خرید و فروخت ہے اس میں عبد الفتاح سیسی نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے تاکہ اگر امریکی اسلحے کی فراہمی میں اگر کوئی کمی یا تاخیر ہو تو وہ جتا سکیں کہ ہمارے پاس دوسرے آپشن بھی ہیں. ماسکو $3.5 بلین کی مالیت کا جو ہے وہ اسلحہ اور تکنیک جو ہے وہ مصر کو فروخت کرنا چاہتا ہے, اور ایک بات یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ادائیگیاں جو ہیں وہ اب سے روبل میں کی جائیں نہ کہ ڈالر میں, اور وہ بتدریج جو ہے وہ ڈالر پہ جو انحصار ہے اس کو کم کرتے چلے جائیں.
یہ کتنا اہم ہوگا اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں؟
جی یقیناً, یہ اس کی کوششیں تو گزشتہ 6-8 سال سے جاری تھیں, لیکن اب اس میں مزید ایک طریقے سے ایک نئی انہوں نے ایسپیریشن جو ہے وہ جو حالات ہیں کہ جیسے جیسے ان پر اقتصادی پابندیاں سینکشنز جو ہیں روس پر لگائی جا رہی ہیں, روس جو ہے ویسے ویسے متبادل نہ صرف ڈھونڈ رہا ہے بلکہ جتلا رہا ہے کہ ہم جو ہے ان سینکشنز کو جو ہے وہ کمزور کر سکتے ہیں, ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ روس یہ چاہتا ہے کہ شام کے ارد گرد جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک شیلڈ اور سیاسی شیلڈ ہو جو سب سے زیادہ آئیڈیلی جو ہے وہ جنرل عبدالفتاح سیسی فراہم کر سکتے ہیں. اسی لیے اس وقت مصر کو 2 دن کا دورہ روس کے صدر پوتین نے دیا ہے.
لندن میں رشین افیئرز کے بارے میں ایک تحقیقی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر نجم عباس. شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ امریکی سربراہی میں جہادی گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف جاری جنگ کے بارے میں ان کی حکومت کو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. یہ بات انہوں نے بی بی سی کے نامہ نگار جیرمی بوین سے خصوصی انٹرویو کے دوران کہی ہے. سنیے اس انٹرویو کی تفصیل نخبت ملک سے.
ایک ایسا ملک شام جہاں 4 سال سے تباہی اپنے عروج پر ہے, ملک میں شہریوں کی ہلاکت اور جنگ کا سما ہے. وہاں کے صدر بشار الاسد انٹرویو کے دوران انتہا سے زیادہ پرسکون دکھائی دے رہے ہیں. انٹرویو کے دوران وہ اکثر مسکرا رہے ہیں اور انتہائی شائستگی سے جواب دیتے ہیں, مگر جب سوال اٹھتا ہے ان کے اپنی پالیسیز پر, ان کے ملک کی افواج کی کارروائیوں پر, تو وہ اچانک سخت انداز اپنا لیتے ہیں. مسٹر اسد کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے اپنے شہریوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا فیصلہ بہت پہلے ہی کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں
جب تک حکومت اور ریاستی ادارے شام کے عوام کے لیے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, اس وقت تک آپ ناکام ریاستوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا کہ ہماری گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے تو یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے باہر سے دہشت گرد آپ کے ملک میں داخل ہو رہے ہیں اور حکومت لڑ رہی ہے اور اپنے ملک کے دفاع کی کوشش کر رہی ہے.
مسٹر اسد شامی افواج کی جانب سے سکولوں پر بامبنگ کرنے اور شہریوں پر کیمیکل ہتھیاروں یا بلا تفریق بیرل بامبنگ کے استعمال کی بھی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں
میں فوج کے بارے میں جانتا ہوں, وہ میزائل بلٹس اور بم استعمال کر رہے ہیں, مگر میں نے فوج کو بیرل بم استعمال کرنے کے بارے میں نہیں سنا. ہمارے پاس بم میزائل اور بلٹس ہیں لیکن کسی بھی قسم کے امتیازی ہتھیار نہیں ہیں. جب آپ شوٹ کرتے ہیں تو آپ نشانہ باندھتے ہیں, اور جب آپ نشانہ باندھتے ہیں تو وہ شہریوں کی جان بچانے کے لیے دہشت گردوں کی جانب ہوتا ہے. اور اب بھی اگر آپ لوگوں کی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ایک جنگ ہے, جنگ ہلاکتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں.
مسٹر اسد نے اس انٹرویو کے دوران اقوام متحدہ کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے کہ ان کی افواج اکثر امدادی قافلوں کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہی. ان کے الفاظ ہیں
بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں باغیوں نے قبضہ کر رکھا ہے, وہاں سے لوگ نکل کر ہمارے علاقوں میں آ گئے ہیں. یہ ایک سیدھی سادھی بات ہے, اس لیے وہ علاقے جنہیں ہم نے گھیر رکھا ہے اور وہاں حملے کر رہے ہیں وہ علاقے شدت پسندوں سے بھرے پڑے ہیں. کسی بھی شخص یا دیگر افراد اور ان کے خاندانوں کا یا عام آبادی کا قدرتی رد عمل یہی ہوتا ہے کہ جہاں انہیں تنازع یا لڑائی کی توقع ہو وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ علاقے چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان جگہوں پر فوج اور شدت پسندوں کے درمیان جنگ ہوگی. ان لوگوں نے وہ علاقے چھوڑ دیے اور وہ حکومت کے پاس آ گئے.
انٹرویو کے دوران جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے امریکی اتحاد کے ساتھ رابطوں کی کیا صورتحال ہے, تو وہ انتہائی شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دمشق کو تھرڈ پارٹیز یعنی دیگر فریقین کی جانب سے مطلع کیا گیا کہ اس جہادی گروہ کے خلاف فضائی حملے کیے جا رہے ہیں.
براہ راست کسی بھی قسم کا کوئی تعاون یا رابطہ نہیں ہے. اس قسم کے روابط فریقین کے درمیان ہوتے ہیں, بلکہ ان رابطوں میں سے ایک سے زیادہ فریق جیسے عراق اور دوسرے ملک شامل ہیں, کبھی کبھار وہ کوئی پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ ایک عام سا پیغام ہوتا ہے. ان پیغامات میں جوڑ توڑ کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اس مہم کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے بارے میں پتا تھا, مگر ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے تھے. اس بارے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. ہاں یہ کہہ لیجئے کہ معلومات ضرور ملی ہیں.
مسٹر بشار الاسد نے قریب 1/2 گھنٹے پر مشتمل اس انٹرویو میں کئی بار مختلف انداز میں دہرایا کہ وہ ایک محب وطن انسان ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ جنگ ہلاکتوں کا باعث بنتی ہے، مگر انٹرویو کے آخر میں جیرمی بوون نے اچانک ان سے جب یہ پوچھا کہ رات کو سوتے وقت آپ کو سب سے زیادہ کیا بات ڈسٹرب کرتی ہے، تو وہ چونکے اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ان کا جواب تھا، میں ایک انسان ہوں اور روز مرہ کے بہت سے مسائل ہیں جو کبھی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے جیرمی بوون کے دوبارہ پوچھنے پر بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے ملک میں ہزاروں شہری بلا تفریق مارے جا رہے ہیں اور ملک کا صدر ہوتے ہوئے انہیں یہ بات تکلیف دیتی ہے۔
یہ نخبت ملک تھی اور بی بی سی سے صدر بشار الاسد کے اس خصوصی انٹرویو میں یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ صدر اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ان کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ تو کیا اب ان کے مخالفین میں کوئی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئے گی چار برس بعد، یا پھر حالات یوں ہی چلتے رہیں گے؟ امریکہ میں ڈیلیور یونیورسٹی میں اسلامی دنیا اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان،
دیکھیے دو تین چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو ایک کہ بنسبت پچھلے سال کے بشار الاسد کی جو پوزیشن ہے سیرین پالیٹکس میں وہ زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پریس کو پھر سے دوبارہ وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اور کافی میں نے پورا انٹرویو دیکھا، کافی مطلب سوالات جو جیرمی بوون نے پوچھے کافی اسٹرانگ قسم کے سوالات تھے، ہیومینیٹیرین کرائسس، وار کرائمس وغیرہ کے تعلق سے، اور وہ بڑے اطمینان سے اس کو جوابات دے رہے ہیں، اور اپنا ایک نیریٹو انہوں نے ڈیولپ کر لیا کہ سیریا بیسیکلی ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہا ہے ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں اپنے عوام کو مارتا ہوں تو مجھے اتنا سپورٹ کیسا ملتا، میں اتنے چار سال سے کیسے سروائیو کرتا اگر عوام کا سپورٹ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سیرین عوام ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ جو اپوزیشن ہے وہ دہشت کرتی ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جو ماڈریٹ اپوزیشن ہے اس کا کیا، تو انہوں نے بیسیکلی صدر اوباما کو کوٹ کیا کہ ماڈریٹ اپوزیشن تو اب ختم ہو گیا ہے، فینٹیسی ہو گئی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گیا ہے کہ جو اپوزیشن جو تھی، جو نان وائلنٹ اپوزیشن تھی، اس کی جو لیڈرشپ تھی، اسلامک طبقہ جو خطر میں بیس تھا، وہ اب بالکل ایریلیونٹ ہو گیا ہے اس سیریا کے مسئلے میں، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے۔
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ایسے میں کہ جبکہ انہوں نے بالکل انکار کیا ہے شہروں پر بمباری کرنے کا اور قصبوں کو محاصرے میں لینے کا، اور جیسا کہ آپ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے عوام کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کیسے رہتا، تو اب جبکہ یہ صورت احوال سب کے سامنے ہے اور ان کی وہ یہ کنونس کرنے میں لگتا ہے کہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ ان کی حکومت اور ان کی فوج ایک جنگ لڑ رہی ہے دہشت گردوں سے، تو اب مغرب میں اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، ان کے اس سب پر اعتماد کو اور ان کی تمام باتوں کو؟
سیریا کی جو اسٹریٹجی رہی ہے کہ پچھلے دو تین سال سے وہ مسلسل جو نان القاعدہ نان النصرہ اپوزیشن ہے، جیسا کہ سیرین فری آرمی وغیرہ، اس پہ حملے کیے انہوں نے، جس طبقے کو جو ویسٹ سپورٹ کر رہا تھا اس طبقے کو سیریا نے اٹیک کیا، حزب اللہ نے اٹیک کیا ایران کی مدد سے، اور اس کو تقریباً کمزور کر دیے۔ تو اب نہ صرف مغرب کو بلکہ ترکی کو اور سیرین پبلک کے بیچ میں بس یہی چوائس ہے، یا تو وہ بشار الاسد کے ساتھ جائیں یا آئسس کے ساتھ جائیں۔ تو اب پبلک کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہا، مطلب اگر وہ بشار الاسد کے خلاف جاتے ہیں اور اگر جیت آئسس کی ہو جاتی تو وہ تو بشار الاسد سے بھی برا سچویشن ہے، اور جہاں تک مغرب کا سوال ہے تو وہ کسی بھی صورتحال میں وہ آئسس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور آئسس کو ہرانے کے لیے اگر ان کو بشار الاسد کی زیادتیوں کو نظر انداز کرنا پڑا تو وہ اس کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں، مطلب دو فرنٹ پہ تو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ویسٹ، کے بشار الاسد پہ بھی جنگ کرے اور آئسس پہ بھی جنگ کرے، خاص طور پہ جب مسلم ممالک ادھر یا ادھر سپورٹ ضرور کرتے ہیں، مطلب بشار الاسد کو سپورٹ ایران کر رہا ہے، آئسس کو ابھی تک سعودی عربیہ اور قطر کا سپورٹ تھا، تو اس طرح سے مطلب یہ مسلم جو عرب ملکوں میں عرب سیاست کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کمپلیکسٹیز، ان کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے مغرب کے لیے، کیونکہ اب ایسی صورت حال مطلب جو نیگیٹو صورت اتنی ہو گئی ہے کہ एकदम पॉजिटिव डेमोक्रेसी की तरफ तो नहीं दौड़ सकते, अलबत्ता अब स्टेबिलिटी बाकायदा अच्छी लगने लगी है।
तो क्या अजीब बात होगी कि सदर असद की हुकूमत को ही कमजोर करने के लिए ये सब कुछ हुआ, जिसका नतीजा दाइश की सूरत में निकला, और अब कुछ अरसे में शायद जब जमीनी अफवाज की जरूरत पड़े तो सदर असद को ही मजबूत किया जाए और इराक को।
जी हाँ, ये मतलब मिसाल के तौर पर ये मुस्लिम सियासत के लिए बहुत बड़ा सबक है कि ऑल और नथिंग की जो पॉलिटिक्स है मुस्लिम दुनिया में उसको खत्म करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज बहुत अहम चीज है, डेमोक्रेसी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज है, और ये जो ऑल और नथिंग के जो पॉलिटिक्स आपने इजिप्ट में भी देखा है, सीरिया में देख रहे हैं, इराक में देख रहे हैं कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे, हमारे जो डिमांड्स है वो हमें चाहिए, ये सारे जो अपोजिशन की जो पोजिशन रही है उसका यही नतीजा हो गया क्रेस। जो इस्लामिक मूवमेंट ने जो सीरिया में जो अपोजिशन शुरू किया था उनके पास उतना सपोर्ट नहीं था, उन्होंने बस देखा कि दूसरी जगह चीजें सक्सेस हो रही हैं ट्यूनिशिया और इजिप्ट में, और फिर वो सीरिया में शुरू कर दी। सीरिया में 1 मिलियन से ज्यादा अपोजिशन कहीं थी नहीं, वो भी बशर अल-असद भी वही कह रहे थे कि 25 मिलियन का मुल्क है, उसमें आप 4% अपोजिशन है, उसके बेसिस पे आप रेवोल्यूशन कैसा लाते हैं।
डिलीवर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदा खान। उधर मलाइशिया की अदालत ने हिजब इख्तलाफ के रहनुमा अनवर इब्राहिम की अपील मुस्तरद करके उनके खिलाफ केस के फैसले को बरकरार रखा है। उनको 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तफसील सुनिए अंबर खैरी से।
अनवर इब्राहिम को 1998 में उस वक्त बरतरफ किया गया था जब वो वजीर आजम महातिर बिन मोहम्मद के नायब थे। उनको जब जेल भेजा गया तो इसके खिलाफ मुल्क भर में बड़े एहतजाजी मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन सन 2000 में अदालत ने उनको अपने एक मुलाजिम यानी उनकी अहलिया के ड्राइवर के साथ जिंसी ताल्लुक के केस में मुजरिम करार दे दिया। अनवर इब्राहिम का कहना था कि ये झूठा केस है जो उनके सियासी मुखालिफीन ने उनको तबाह करने के लिए कायम किया है। ताहम 4 साल बाद मलेशिया की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला खत्म करके अनवर इब्राहिम की रिहाई का हुक्म दे दिया और वो हिजब इख्तलाफ के एक मजबूत रहनुमा के तौर पर सामने आए। मलेशिया में मार्च 2008 के आम इंतखाबात में हिजब इख्तलाफ इक्तदार में तो ना आ सकी, लेकिन उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। इन इंतखाबात के कुछ ही माह बाद अनवर इब्राहिम पर सोडमी यानी इगलामबाजी का दोबारा मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे के बावजूद अनवर इब्राहिम रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। अनवर इब्राहिम को इस मुकदमे में हाई कोर्ट ने अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। तहम हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील की तो ये फैसला उलट हो गया। फिर आगे अनवर इब्राहिम की इसके खिलाफ अपील नाकाम हुई है, उनको फौरन जेल भेजा जाएगा। और क्योंकि अब 67 साल अनवर इब्राहिम की यह अपील अब मुस्तरद कर दी गई है, इसलिए वो सन 2018 में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नामनिगारों का कहना है कि सन 1957 में मलेशिया की आज़ादी के बाद से मुल्की मुख्तदिर जमात के लिए अनवर इब्राहिम सबसे बड़े मुखालिफ हैं और सबसे बड़ा खतरा मालूम होते हैं। अनवर इब्राहिम की दोबारा सजा पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान जारी किया है और इसकी मजम्मत की है।
ये अंबर खैरी थी। एक बार फिर रुख करेंगे पाकिस्तान का और हमारी अगली रिपोर्ट्स बारे में है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लंदन में साबिक वफाकी वजीर रहमान मलिक और अल्ताफ हुसैन के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद सिंध हुकूमत में एक बार फिर शमूलियत की तस्दीक कर दी है, जबकि कराची में MQM ने अल्ताफ हुसैन के साथ यकजहती के इजहार के लिए रैली भी निकाली है। कराची से रियाज सोहेल की रिपोर्ट।
MQM के मुताबिक इस मरतबा दोनों जमातों के माबेन तहरीरी मुआहिदा होगा, जिस पर अमल दरामद और दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें दोनों जानिब से दो दो अरकान शामिल होंगे। इसके अलावा हुकूमती मामलात के हल के लिए दोनों जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। MQM के इलामिये के मुताबिक रहमान मलिक ने अल्ताफ हुसैन को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से यकीन दहानी कराई कि इस मरतबा MQM को उसका जायज हिस्सा मिलेगा और हर शोबे में 60% और 40% के फार्मूले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता किया था, जिसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई है। अल्ताफ हुसैन और रहमान मलिक के दरमियान मुलाकात में ये भी फैसला किया गया है कि दोनों जमातें सेनेट के इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करेंगी, जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 और MQM को 4 नशिस्तें मिलेंगी। MQM की हुकूमत में शमूलियत की खबर उस वक्त सामने आई है जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और MQM में कशीदगी जारी है। दोनों की जानिब से सियासी और जाती नौयत के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। MQM ने आज कराची में अल्ताफ हुसैन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद भी किया है। इस रैली में शेर भर से कारकुन शरीक हुए। جنہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نعرے بازی کی۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ حکومت میں شمولیت کی مذاکرات کی خبر، رینجرز کی جانب سے بلدیہ فیکٹری واقعے کی رپورٹ اور 12 مئی واقعے کی ملزم کی گرفتاری کے وقت سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو سیاسی سطح پر دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، ایم کیو ایم احتجاجی جلسہ کر رہی ہے۔ اس جلسے سے پہلے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا،
اور آج یہ عوام کی عدالت سجانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ کراچی آ رہا ہے تو پھر قائد تحریک الطاف بھائی کے کردار کو ایک طرف رکھتے ہیں اور عمران خان کے کردار کو ایک طرف رکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں۔ کیا عمران خان کو ہمارے مناظرے کی یہ دعوت قبول ہوگی؟
احتجاجی ریلی میں ڈاکٹر فاروق ستار کا خطاب۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیہ فیکٹری کے مالکان کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ 1 سال کے اندر ہی کیا جائے گا۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم رضوان قریشی کی جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹ کی اہمیت اور تعلق کا فیصلہ متعلقہ عدالت کرے گی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی ایک اور رپورٹ۔
چیف جسٹس مقبول باکر اور جسٹس ظفر راجپوت پر مشتمل ڈویژن بینچ میں بلدیہ میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی فیکٹری علی انٹرپرائز کے مالکان شاہد بھائیلا اور ارشد بھائیلا کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دونوں بھائیوں کے وکیل اعجاز احمد نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں 578 گواہ ہیں جن کے بیانات 1 سال میں مکمل ہونا ممکن نہیں، اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ مقدمے کا فیصلہ 1 سال میں مکمل کرنے کے حکم میں لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ سماعت مکمل کر فیصلہ 1 سال کے اندر دیا جائے گا، تاہم درخواست گزاروں کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں علی انٹرپرائز نامی فیکٹری میں 11 ستمبر 2012 کو آتش زدگی کے واقعے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کراچی پولیس نے اس معاملے میں متاثرہ فیکٹری کے مالکان شاہد بھائیلا اور ارشد بھائیلا سمیت دیگر ذمہ دار ملازمین کو گرفتار کیا تھا، جنہیں بعد میں ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ پائلر اور سیول سوسائٹی کی دیگر تنظیموں نے عدالت میں واقعے کی جوڈیشل انکوائری، ذمہ داروں کا تعین کرنے اور معاوضے کی ادائیگی کی درخواست دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ میں آج سماعت کے موقع پر سیول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ بلدیہ فیکٹری واقعے کے حوالے سے ملزم رضوان قریشی کی جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹ کے باعث غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے، جس وجہ سے غلط رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ جے آئی ٹی رپورٹ بلدیہ فیکٹری کیس میں نہیں بلکہ کسی اور مقدمے میں کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کا موقف تھا کہ رینجرز نے بلدیہ واقعے میں کوئی انکوائری نہیں کی، اور نہ ہی رینجرز نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کی جے آئی ٹی کی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کسی اور کیس میں ہے، لیکن اس میں بلدیہ واقعے کا بھی ذکر ہے۔ فیصل صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم رضوان قریشی نے جے آئی ٹی میں جو بیان دیا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ واردات کی ہے یا کوئی اور جب یہ کر رہا تھا تو وہ وہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ملزم نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ باتیں اس نے خود سنی ہیں، یہ تمام چیزیں کسی تیسرے آدمی نے سنائی ہیں، یعنی یہ ایک سنی سنائی بات ہے۔ عدالت نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ رپورٹنگ میں انہیں محتاط ہونا چاہیے۔ اس جے آئی ٹی کی وجہ سے کافی کنفیوژن پیدا ہوا ہے، جس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ رینجرز نے عدالت میں ایک سیل رپورٹ جمع کرائی تھی، اور عدالت کے استفسار پر رینجرز کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ 2013 میں پولیس نے ایک مشتبہ ملزم کو گرفتار کیا تھا جس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور اس نے دوران تفتیش جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کو بتایا تھا کہ وہ بلدیہ فیکٹری آتش زدگی میں بھی ملوث ہے۔ قریشی کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کی ایس ایس پی جنوبی کے حکم پر جوائنٹ انٹروگیشن کی گئی، جس میں جے آئی ٹی کے مطابق ملزم نے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے قتل میں بھی ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں نامعلوم افراد نے بنیادی صحت کے ایک مرکز کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا ہے، جبکہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
محمد ایجنسی سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ تحصیل یکاغون میں مچنی شالکور میں واقع بنیادی مرکز صحت میں نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد رکھا تھا۔ دھماکے سے صحت مرکز کی عمارت تباہ ہو گئی ہے، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں یہ واحد صحت مرکز تھا جہاں لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں۔ محمد ایجنسی میں کچھ عرصے سے حالات انتہائی کشیدہ بتائے جاتے ہیں۔ چند روز پہلے محمد ایجنسی کے علاقے یکغن سے 6 افراد کی لاشیں ملی تھیں، جبکہ اسی روز ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کاروائی میں 6 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ گزشتہ روز محمد ایجنسی کے علاقے بیزئی میں شاندارہ کے مقام پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں امن کمیٹی کے 4 رضاکار زخمی ہو گئے تھے، ان میں باپ بیٹا بھی شامل تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ایجنسی سے 4 افراد کو اغوا بھی کیا گیا ہے۔ محمد ایجنسی میں بارودی سرنگ کے دھماکے اور 4 افراد کے اغوا کی ذمہ داری کل عدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ ادھر خیبر ایجنسی میں مقامی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے گزشتہ روز وادی تیرہ میں شدت پسندوں کے 4 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 12 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اس بارے میں فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے فرنٹیئر کور نے کہا ہے کہ صوبے کے ضلع واشق میں ایک سرچ آپریشن کے دوران 15 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس آپریشن میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی بھی ہوئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
یہ سرچ آپریشن بیسیما کے علاقے کھوڑی میں کیا گیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے ترجمان کے مطابق اس علاقے میں ایک شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ اس اطلاع پر ایف سی کے اہلکاروں نے الگ صبح اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران مسلح افراد نے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ ایف سی کی جوابی کارروائی میں 15 مسلح حملہ ور بھی ہلاک ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک کل عدم عسکریت پسند تنظیم سے ہے۔ اس کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد کر لیا گیا ہے۔ ضلع واشق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے جنوب مغرب میں واقع ہے، جہاں اس ضلع کی سرحد مغرب میں ایران سے ملتی ہے۔ وہاں ضلع کے علاقے بیسیما کی سرحدیں شورش سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ضلع واران کے علاوہ ضلع خوزدار سے بھی ملتی ہیں۔ اس علاقے میں جہاں بدامنی کے دیگر واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، وہاں سیکورٹی فورسز پر حملوں کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق مکران کے مختلف علاقوں میں بھی سرچ آپریشن کیے گئے۔ جن علاقوں میں یہ آپریشن کیے گئے ان میں پیدراک، سردشت اور شادی کور کے علاقے شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 1 عسکریت پسند کو ہلاک جبکہ 2 کو گرفتار کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے قانون نافذ کرنے والی اداروں کو پاکستان میں بسنے والے غیر ملکیوں کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی آمدنی کے ذرائع مانیٹر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان اداروں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کا پتہ بھی چلائیں کہ ان غیر ملکیوں نے کس طرح اپنے اکاؤنٹس بینکوں میں کھلوائے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کو پاکستان میں بسنے والے غیر ملکیوں کی تفصیلات صوبوں کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس میں نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کو پاکستان میں بسنے والے غیر ملکیوں کی تفصیلات صوبوں کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد پر کڑی نظر رکھیں اور ایسی تنظیموں کو دوبارہ متحرک ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک بھر میں 60 تنظیموں کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد چودھری نثار علی خان نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کل عدم تنظیموں کی فہرست کا اقوام متحدہ کی طرف سے قرار دی گئی کل عدم تنظیموں کے ساتھ موازنہ کریں اور اس ضمن میں ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شدت پسند تنظیموں کی طرف سے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کی اشاعت کو روکنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ غیر قانونی موبائل سم کے استعمال کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینے سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس پر قانون سازی کی جائے گی۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں واقع 10 میڈیا ہاؤسز میں پینک بٹن الرٹ سسٹم لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں 76 اہم عمارتوں کی سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لے کر انہیں سرخ، پیلے اور سبز کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے اجلاس کو بتایا کہ لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر رواں ہفتے 300 سے زائد مقدمات درج کر کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جو خبر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان دھرنوں کے دوران ڈیٹ پر کب جاتے تھے۔ اور ایک یہ خبر بھی یہاں پر شائع ہوئی ہے کہ افغانستان کی خواتین سائیکل سوار ٹیم اس وقت کیا کر رہی ہے؟ اس کی تفصیلات آپ یہاں آ کر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری شہ سرخی ہے جو ہمارے آج پروگرام کی بھی بڑی خبر تھی کہ کیجریوال کو واضح اکثریت, مودی نے شکست تسلیم کر لی. سیروین اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی امبر خیری. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں کارلا وانڈر کیمپ نے اور اسلام آباد میں عامر صدیق نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے 90% سے بھی زیادہ نشستیں جیت لی ہیں. شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے بعض حصوں میں پائے جانے والے انسانی بحران کے ذمہ دار نہیں ہیں. بلوچستان کے ضلع واشک میں فرنٹیئر کور کہتی ہے کہ اس نے ایک آپریشن کے دوران 15 بلوچ عسکریت پسندوں کو مار ڈالا ہے. ملائیشیا کی اعلی ترین عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کو ہم جنسی کے جرم میں دی جانے والی سزا کی توثیق کر دی ہے. مصری فوج نے اسرائیل کے ساتھ متصل سرحد پر اسرائیل کے منشیات کے دو مشتبہ اسمگلروں کو گولیاں مار کے ہلاک کیا ہے. اور فرانس میں دو خاندانوں نے جن کے نوزائیدہ بچے اسپتال میں ایک دوسرے کے پاس چلے گئے تھے $20,00,000 سے زیادہ کے معاوضے کا مقدمہ جیتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.